الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين.
الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابھی تک ہم تین صحابہ کرام کی زندگی دیکھ چکے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم چوتھے خلیفہ راشدین میں سے، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب کی زندگی دیکھیں گے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام کے تمام ہی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. علی بن ابی طالب، ان کا نام اور نسب کیا تھا؟ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، جن کا نام اصل میں شیبہ تھا، بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی. تو ابو طالب کا نام بھی اصل میں عبد مناف تھا، اصل ان کا نام جو تھا نا، ان کے گرینڈ گرینڈ جو فادرز میں سے عبد مناف آتے ہیں، تو ان کا نام بھی عبد مناف تھا. تو اس نسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے. ان کے والد اور علی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکے بھائی تھے. اصل میں تو عبد المطلب کے جو بیٹے تھے ان میں یہ تین بیٹے جن کا نام عبداللہ، ابو طالب اور ایک اور بیٹا تھا زبیر، یہ سکے بھائی تھے، باقی ستیلے بھائی تھے. تو اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سکے چچا تھے. زبیر تو کافی پہلے ہی اسلام آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا میں سے صرف یہی ایک زندہ تھے. ان کی ولادت 600 AD میں ہوئی. آپ کو پتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 570 میں ہوئی، تو ان کی 600، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے. اور ان کی ولادت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں آپ کو رسالت ملی نا، تو اسے 10 سال پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 سال کے تھے. ولادت کے وقت ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا تھا، شیر. اور وہ کس لیے رکھا تھا؟ اس لیے کہ ان کی جو نانا تھے ان کا نام اسد تھا، تو ان کی ماں نے ان کے نام پر رکھا. اور اس وقت ابو طالب کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس آئے تو ان کو یہ نام پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا نام علی رکھا جائے. ان کی جو والدہ ہیں، والدہ کی طرف سے بھی یہ پیچھے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ملتی ہیں، کیونکہ ان کی والدہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ فاطمہ بنت اسد اور بن ہاشم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی کا آپ دیکھ لیں نا، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، تو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب بھی تھے اور اسد بھی تھے، تو ان کی بیٹی، یعنی ابو طالب کی چچا زاد بہن تھی جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور ابو طالب نے ایک ہی شادی کی تھی. ان کا قبیلہ، جیسے کہ قریش کا قبیلہ تھا، یہ بہت معزز قبیلہ تھا، اس لیے کہ ان کے پاس کعبہ کی تولیت تھی. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جن کے پاس کعبہ کی چابیاں ہیں وہ کتنے معزز سمجھے جائیں گے، یا آج جن کے پاس حجاج کرام کے کام کاج کا ذمہ ہے وہ کتنے معزز سمجھے جاتے. تو قریش حسب نسب میں بھی اعلیٰ سمجھے جاتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بہادری میں، اخلاق میں، سخاوت میں، اپنی اولاد سے محبت میں، بیت اللہ کا حج کرنے میں، اور اس زمانے میں بھی وہ اپنے مردوں کو کفن دیا کرتے تھے اور حالت جنابت میں غسل کرتے تھے، حق مہر دیتے تھے، گواہیوں کی بنیاد پہ نکاح کیا کرتے تھے، طلاق دیتے تھے. تو اس طرح کے کئی خصائل تھے جو قریش کے اندر تھے، تو ان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ان کے دادا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے، عبد المطلب کو بہت مالدار تو نہیں تھے، مگر قریش میں ان کا بہت نام تھا، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ابرحہ کا لشکر آیا تھا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا نا کہ میں تو اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کرتا ہوں. اور جب اس نے کہا تھا ابرحہ نے کہ اس گھر کا نہیں آپ سوال کر رہے کہ بھائی اس گھر کے اوپر میں حملہ کرنے آئے ہوں, آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی, آپ اپنے اونٹوں کو مانگ رہے جو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے, تو فرمایا تھا کہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں, میں ان کا سوال کروں گا, جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور پھر خود فرماتے تھے کہ دنیا کے بت قدوں میں یہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ مرتبے کا حامل ہے, اور میں اس کا حامی اور اس کا محافظ ہوں. یہ وہ کہا کرتے تھے عبد المطلب. 80 سال کی عمر میں آپ کو پتا وہ ان کی وفات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو طالب نے ہی کی تھی, یعنی حضرت علی کے والد نے ہی کی تھی, تو ان کے گھر میں ان کا رہنا تھا. اور ابو طالب جو تھے وہ بھی کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھے, مگر کثیر اور کثیر تعداد میں یعنی بچے ہونے کی وجہ سے 6 بچے تھے, بیوی تھی, اور بالکل یعنی گھر کے حالات بہت خراب تھے, تو ان کے پاس کوئی اتنا نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا انہوں نے ذمہ لیا. اور ان کی جو بیوی فاطمہ بنت اسد تھی وہ ایسی خاتون تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت کرتی تھی, بہت چاہتی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بتاتے ہیں کہ ان کے پاس بہت تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا تو ہمیں بچوں کو دے دیا کرتی تھی اور خود بھوکی رہ جاتی تھی, اتنی زیادہ وہ اچھی خاتون تھی. اور انہوں نے اسلام شروع شروع میں قبول کر لیا تھا, یعنی کوئی 10ویں یا 11ویں خاتون تھی, اور بنو ہاشم میں پہلی عورت تھی. نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہیں نا, ہاشمی نہیں ہے, بنو ہاشم سے تو نہیں ہے, لیکن یہ بنو ہاشم میں پہلی خاتون ہے جو اسلام لانے والی ہیں. انہوں نے بہت ساری احادیث بھی روایت کی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت تحائف بھی بھیجا کرتے تھے, ان کا بہت احترام کرتے تھے. انہوں نے لمبی عمر پائی تھی بعد میں, جب حضرت علی کا نکاح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا تو اس کے بعد تک بھی یہ زندہ رہی تھی. اور جب مدینہ میں ان کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں اترے تھے خود, اور ان کو دفن کیا تھا, اور ان کو اپنی ماں کی جگہ رکھتے تھے. ظاہر ہے سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ماں کو نہیں دیکھا تو یہی کفالت کرنے والی تھی, کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں کبھی آپ نیکی کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا اس نیکی کے ثمرات کہاں تک پہنچے. اب وہ بچہ جس کو انہوں نے یہی سمجھ کے کہ ہاں بھائی ایک یعنی دیور کا بیٹا ہے, تو وہ سمجھ کے پالا, آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں تو اس چیز کو بھی اتنا زیادہ ریئر ہو گئی ہے یہ کہ مخلص طور پہ انسان اخلاص کے ساتھ کسی کے کام آنے کے قابل نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ انسان دیکھتا ہے کہ یہاں پہ میرا مطلب کیسے پورا ہوتا ہے, میں کیسے یہاں سے فائدہ اٹھا سکوں. لیکن ان کا خلوص تھا نا, تو دیکھیں سبحان اللہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی درجات کو بلند فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ شوہر جو ہیں وہ شرک پہ رہے لیکن بیوی اسلام لے آئے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ عورتیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نہیں اس طرف ہیں تو ہم کس طرح سے آ جائیں, لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. اب علی بن ابی طالب کے بہن بھائی کتنے تھے؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ابو طالب نے ایک ہی شادی کی تھی انہی کے ساتھ, صرف فاطمہ بنت اسد کے ساتھ, تو ان سے ان کے 6 بچے تھے, 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اور 4 بیٹوں میں سب سے بڑے کون ہوں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, ابو طالب تو کون ہوں گے؟ طالب طالب ہوں گے نا, ابو طالب انہی سے تو ان کی کنیت ہوئی نا, طالب سے ہی کنیت ہوئی, تو طالب ان کے سب سے بڑے. اس طرح سے آپ کو اب ہمیشہ یاد رہے گا کہ کیوں ان کا نام ابو طالب, ان کی کنیت کیوں تھی, ان کے بڑے بیٹے طالب تھے. پھر اس کے بعد عقیل, پھر اس کے بعد جعفر, اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ, اور 2 بیٹیاں تھیں. ایک بیٹی کا نام تو آپ بہت مشہور سنتے ہیں, ام ہانی جن کو کہتے ہیں, تو ام ہانی سے حدیث بھی روایت ہے. اور ایک بیٹی کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا, جمانہ, جمانہ. ہاں ان کے بارے میں بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو اچھا حضرت علی کی جو کنیت ہے وہ نہیں آپ کو بتائی, ابو الحسن, ابو تراب بھی ان کی ابو الحسن ان کے بیٹے حسن سے، لیکن ان کو اپنی پسندیدہ جو کنیت تھی نا وہ تھی ابو تراب، اس لیے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ کوئی ان کا جھگڑا ہو گیا تو وہ چلے گئے ہیں باہر کہیں اور گئے ہیں، اور دوپہر کا وقت تھا. اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں بھی کبھی میاں بیوی کے درمیان ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ کہاں پہ ہیں، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ مسجد میں سو رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ دیکھا مسجد میں لیٹے میں سو رہے ہیں اور مٹی آپ کے اوپر لگی ہوئی، تو فرمایا اے ابو تراب اٹھو مٹی کے باپ. تو اتنی بات ان کو یہ پسند آئی نا کہ انہوں نے اسی کو اپنی کنیت بنا لیا اور اسی کو زیادہ پسند کرتے تھے کوئی ان کو کہتا. یہ پتہ ہے اس ایک حدیث سے محدثین نے کتنے مسائل نکالے کہ مسجد میں آپ سو سکتے ہیں کہ نہیں سو سکتے، یا کسی کو ایسی کنیت دینا، یا پھر یہ بات بھی کہ بیٹی کے باپ ہیں تو وہ جا کے ان کو کہیں کہ بھئی تم نے کیا میری بیٹی کو تنگ کیا، یا کیا جھگڑا ہوا ہے، یا کیوں ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. تو بہت حکمت کی بہت ساری باتیں ہمیں اس میں سے ملتی ہیں. تو اس طرح سے ان کی کنیت تھی. اچھا اب آئیں ان کے بہن بھائیوں کی طرف. تو طالب بن ابو طالب، جن کو طالب جو بڑے بیٹے ہیں، یہ بدر کے بعد یہ شرک کی حالت میں فوت ہو گئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے. اچھا ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب بیٹوں کے اندر 10-10 سال کا فرق ہے. سب سے بڑے طالب، ان سے چھوٹے پھر عقیل، پھر ان سے چھوٹے جعفر، پھر ان سے چھوٹے علی. ٹھیک ہے، تو سب بچوں کے اندر. تو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے. جب بدر کی جنگ ہوئی تھی تو ان کو بھی، جیسے کئی لوگوں کو زبردستی لایا گیا تھا اس میں ساتھ کے چلو، تو ان کو بھی مجبور کر کے لایا تھا، لائے تھے کافر. اور جب بدر کے قریب پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے اے بنو ہاشم، اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہے کہ اگرچہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں لیکن آپ کا دل محمد کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو یہ بات بڑی بری لگی اور یہ وہیں سے لوٹ گئے تھے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا وجوہات ہوئیں، مگر یہ مکہ میں ہی پھر ان کا انتقال ہو گیا، نہیں لے کر آئے. عقیل جو تھے، جو سیکنڈ بیٹے تھے ابو طالب کے، وہ کہا جاتا ہے فتح مکہ کے سال یا اس سے کچھ پہلے یہ ایمان لے آئے تھے. اور ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی بدر میں شریک ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عباس بھی تھے بدر میں، کیپٹیو بنائے گئے، قیدی بنائے گئے تھے، اور عقیل بھی بنائے گئے تھے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فدیہ دیا تھا عقیل کا. اور ان کی وفات بہت بعد میں ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں. ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات آتی ہے کہ یہ ایک دفعہ جب حضرت علی کی خلافت تھی تو ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مجھے کچھ مال دیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، جب میری تنخواہ آئے گی میں اس میں سے دے دوں گا، ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مال نہیں دیتے اور میں تو اب معاویہ کے پاس چلا جاؤں گا. بعد میں آپ کو اس کی ہسٹری پتہ چلے گی کہ کیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو وہ تھا ایک رنجش. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے. تو وہ ان کے پاس چلے گئے معاویہ کے پاس، اور ناراضگی بھی بتائی کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور اس طرح سے میرے ساتھ ہوا. تو انہوں نے ان کو بڑا مال دیا، اور حضرت معاویہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بتائیں کہ علی نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. تو ممبر پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں علی کے پاس گیا تو اس نے دین کو مال کے اوپر ترجیح دی، اور میں معاویہ کے پاس آیا تو اس نے مال کو دین کے ترجیح دی. اور اچھا جعفر بن ابی طالب، اب وہ پتہ ہی ہے تو سابقون میں سے ہیں حضرت جعفر. یہ اسلام بھی لائے تھے. پھر آپ کو ان کے بارے میں ایک بات سب کو پتا ہونی چاہیے، کیا تھی؟
جعفر تیار.
جعفر تیار بالکل. اور کون سی بات کلک کرتی ہے ذہن میں؟ وہ تو ہے، وہ تو بالکل حبشہ نجاشی کے دربار میں کس نے سورہ مریم پڑھی تھی، ہے نا؟ تو یہ وہی ہیں حضرت جعفر کے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی اور نجاشی ایمان لے آئے تھے. اور یہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی تھی. کہ جس وقت ان کو جعفر طیار کیوں کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کو جھنڈا دیا گیا تھا نا، تو ان کے جب ایک بازو کو کاٹ دیا گیا جسے جھنڈا پکڑا تھا، دوسرے سے پکڑا، دوسرے کو بھی کاٹ دیا گیا، تو ایسے پکڑ لیا، پھر اسی میں شہادت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پار دے دیے جنت. اور پھر بیٹیوں میں ام ہانی بنت ابی طالب، اصل ان کا نام فاختہ تھا، فاختہ، اور یہ بھی فتح مکہ کے وقت اسلام لے آئیں تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کے شوہر تھے ابو سفیان بن حارث، یہ وہ ابو سفیان نہیں جو مشہور ابو سفیان ہے، یہ کوئی اور ابو سفیان، یہ بنو ہاشم سے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ بولتا تھا، اور حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں جب مکہ فتح ہوا. تو ام ہانی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے، چادر تانی بھی تھی، حدیث پوری آتی ہے اس میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ماں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے، تو فرمایا کہ ام ہانی آئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح علی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ام ہانی امان دے دے، ہماری طرف سے اس کو امان ہے. تو لیکن ان کے شوہر پھر بھی چھوڑ کے چلے گئے، بھاگ گئے مکہ چھوڑ کے، اور یہ تین بچوں کے ساتھ پھر رہیں، ایمان کی حالت میں فوت ہوئی تھی. اور جمانہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا چلتا، بس یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ اسلام لے آئی تھیں، اور اسلام لانے کے بعد کب ان کی وفات ہوئی، یعنی بہت زیادہ ان کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم ہوتی جمانہ کے بارے میں، مگر بس یہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایمان لے آئی تھی، اور ان کے بھی جو شوہر تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ ان اپنے شوہر کو چھوڑ کے اور انہوں نے ہجرت کر لی تھی، فتح مکہ سے پہلے ہی یہ وفات پا گئی تھی. جمانہ بھی اچھا نام ہے، کسی کو پتا نہیں چلا. اب پھر بعد میں آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کسی کلاس میں ایک نام بتایا تھا بچے کا، نام رکھنا آپ بتا دیں، وہ مجھے کہاں یاد رہتا، اس وقت ہی آپ نوٹ کیا کریں. اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی، شکل و شباہت کیسی تھی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا درمیانہ قد تھا، آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ تھی، سفیدی انتہائی سفید تھی، چودھویں کے چاند کی طرح خوبصورت تھے، کندھے چوڑے تھے، بہت مضبوط تھے، ان کے یہ بازو اتنے یعنی مسکولر اتنے زیادہ تھے کہ اگر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہتا تو وہ دائرہ نہیں بنا سکتا تھا، اتنے مسکولر تھے. ان کی ایکسرسائز ویسے ہی ہوتی تھی، ہاں کیا ان کی ایکسرسائز تو ہر وقت ہوتی تھی. گردن چاندی کی سوراخی جیسی تھی، اور مضبوط جسم تھا، داڑھی مبارک بڑی تھی، کندھے اوپر کو نکلے ہوئے تھے، اور جسم کا وزن زیادہ تھا، جنگ کی طرف جاتے تھے تو چلتے ایسے تھے کہ جیسے مطلب تیز رفتار کے ساتھ، چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی برسک واک کہہ سکتے ہیں، دل کے مضبوط تھے، طاقتور تھے، بہادر تھے. اور لیکن ایک چیز شاید آپ کو نہیں پتا ہو کہ ان کا پیٹ بڑا تھا، پیٹ بڑا تھا، اور سر پہ بال صرف پیچھے تھے، یعنی گنج تھی. اور یہ پیٹ بڑے ہونے کے بارے میں ایک مزے کی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق میں فرمایا کہ آپ نے میری شادی اس کے ساتھ کر دی جس کا پیٹ بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کی ہے جو میرے سارے صحابہ میں سب سے پہلے اسلام لینے لانے والے اور علم میں اور حلم میں سب سے زیادہ بڑے ہیں. تو ان کی ازواج اور اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلی تو آپ کو پتا ہے ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ان کی چار بچے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ سب کو پتا ہے. اس کے علاوہ زینب اور ام کلثوم، اب وہ پتا ہے زینب اور ام کلثوم ان کی بہنوں کے بھی نام ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اپنی بیٹیوں کے بھی انہوں نے وہ نام رکھے، لیکن زینب الکبریٰ اور ام کلثوم الکبریٰ، کیونکہ بعد میں بھی حضرت علی کی کچھ بیٹیوں کے یہی نام آئے، تو ان کو کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی والی یعنی بڑی زینب اور بڑی ام کلثوم. اور ان کی وفات تک حضرت علی نے شادی نہیں کی تھی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جس وقت فتح مکہ ہوا اس وقت ابو جہل کا جو قبیلہ تھا, تو اس وقت اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک قبیلے والوں کی لڑکی دوسرے قبیلے میں جاتی تھی یا رشتہ آپس میں ہوتا تھا نا, تو ان کی دشمنی ذرا ختم ہو جاتی تھی. تو اس کو ذرا ڈیفیوز کرنے کے لیے تو بڑوں نے کہا کہ اگر ابو جہل کی بیٹی کی شادی حضرت علی سے کر دی جائے تو ذرا ٹینشن کم ہو جائے گی ذرا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو سیدنا مصور بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھے, آپ نے فرمایا بنو ہاشم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی سے کر دیں, میں اجازت نہیں دوں گا, البتہ علی میری بیٹی کو اگر طلاق دے دے تو ان کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. پھر فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اسے جو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا, اسے جو بے قرار کرے گا وہ مجھے بے قرار کرے گا. علی کے لیے جائز نہیں کہ میری بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کو ایک وقت میں نکاح میں رکھے. تو حضرت علی نے اس کے بعد تو ان کے ساتھ تو چھوڑیں کسی کے ساتھ بھی نہیں نکاح کیا جب تک وہ زندہ رہی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جائز چیز کو حرام تو نہیں کرتا لیکن میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے کتنی محبت تھی. ایک تو سب سے چھوٹی تھی, دوسری انہوں نے تھرو آؤٹ, وہ اس سال پیدا ہوئی تھی نا جب ہم انشاءاللہ ان کی زندگی میں پہنچیں گے, وہ اس سال پیدا ہوئی تھی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تھی. تو انہوں نے کیا دیکھا تھرو آؤٹ, صرف اپنی باپ کی تکلیف اور لوگوں کی مخالفت, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں ایک بچہ گرو اپ کر رہا ہے جو ہر طرف کیا دیکھ رہا ہے, صرف ریٹیلیشن, صرف دشمنیاں, نفرتیں اور ایسی چیزیں. تو انہوں نے آنکھ ہی کھولی تھی کہ ایسا ماحول تھا ان کے, انہوں نے تو وہ والا ٹائم دیکھا ہی نہیں نا جو حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مطلب ایک پورا من سا ایک دور تھا, وہ والا تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. اور تھرو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح, آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اجڑی رکھتی تھی انہوں نے کعبہ میں, اور کس طرح یہ بھاگی آئی تھی اور اٹھایا تھا, چھوٹی سی بچی تھی اور ہر وقت دیکھتی تھی کہ باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور والدہ تو ویسے ہی فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت ملی تھی جس سال, پھر آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے خولہ بنت جعفر سے شادی کی تھی جن سے محمد بن الحنیفیہ وہ پیدا ہوئے, لیلہ بنت سعد سے عبداللہ اور ابو بکر, پھر ام البنین سے عباس, اکبر, عثمان, جعفر, اکبر اور عبداللہ, بہت سارے نام آتے ہیں. بہر کیف آپ کو یہ سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امامہ بنت العاص سے محمد الاوسط اور یحییٰ اور عون, اور یعنی ان کی پوری اولاد بعض جگہ پہ آتا ہے 12 بیٹے اور بعض جگہ پہ 14 بیٹے اور 17 بیٹیاں یا 19 بیٹیاں, یہ دونوں ہی روایات آتی ہیں. تو اتنے ماشاءاللہ ان کے بچے, یعنی ابو 30 بچے ان کے حضرت علی کے تھے, لیکن صرف 5 بیویوں سے ہی اولاد ہوئی اور لونڈیوں سے کچھ ہوئی, لیکن باقی بیویوں سے 8 شادیاں انہوں نے کی تھی, 8 شادیاں کی. نہیں نہیں وہ الگ ہے, وہ امامہ الگ ہے, ہاں وہ ان کی بیٹی نہیں ہے. تو ان کی نسل جو چلی ہے آگے وہ 5 بیویوں سے ہی آگے نسل چلی, باقیوں کی اولاد نہیں ہوئی, اور 5 بیٹوں سے, خاص طور پہ میں بیویوں سے کہہ رہی, 5 بیٹوں سے, حسن, حسین اور محمد بن حنیفیہ, اور ایک دو اور بیٹے ہیں جن سے ان کی نسل چلی تھی. نہیں 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 ڈفرینٹ ٹائمس میں, ہاں جی ڈفرینٹ وہاں پہ اس زمانے کے اندر تو شادیاں کرتے رہتے تھے نا. ہاں 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 وہ نا, ہاں بالکل. اچھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی زندگی تھی. اور اچھا اب ہم آتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے, جب ان کی پیدائش ہوئی ہے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کے حالات تو اچھے ہیں نہیں, اور پھر بچوں کی ذمہ داری بھی سر کے اوپر ہے, اتنے سارے بچے ہیں. تو اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ کیوں نہ ہم جا کے ان کے کچھ بوجھ کو بٹا لیں, اور ان کے کچھ بچے, اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ آپ کے بچے ایک ہی تو, جیسے سمجھ لیں گاؤں سا ہے, اس کے اندر کوئی ایسے نہیں ہے بچے لے کے کہیں اور چلے جانا ہے, بس اس کے گھر میں پل رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو ہم ان کے بچے لے لیں اپنے پاس, پرورش کریں تاکہ ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے. تو عباس نے اس پہ حامی بھری اور وہ دونوں گئے, اور اس وقت پھر ابو طالب نے ان کی بات کو جب سنا تو فرمایا کہ صرف عقیل کو میرے پاس رہنے دیں, باقی اب جس کو بھی لے جائیں. اب طالب تو بڑے تھے, اب جو عقیل سے دو چھوٹے تھے, تو جعفر کو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس نے لے لیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نیت یہی تھی. تو سمجھ لیں کہ حضرت علی کی جو پرورش ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ بڑے ہوئے, اور جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال کے تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں. اچھا, اس وقت بھی نماز تھی, آپ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہوگا نماز کا, جو بھی طریقہ ہوگا, لیکن کوئی طریقہ تھا جس سے نماز پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اسلام کی دعوت دی, بتایا کہ اس طرح سے میں اللہ کا رسول ہوں, اور یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, اور لات اور عزا کا انکار اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے اس دین کے اندر, تو تم بھی یہ دین قبول کر لو. تو حضرت علی نے اس وقت یہ فرمایا آگے سے کہ میں اپنے والد سے پوچھ کے پھر فیصلہ کروں گا. چھوٹے سے بچے ہیں 10 سال کے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا, اگر تمہیں اسلام نہیں قبول کرنا, لیکن ابھی یہ بات کسی کو نہ بتانا, کیونکہ ابھی یہ بات کسی کو باہر نہیں پتا تھی. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں جب میں سو گیا تو بس اس پہ غور و فکر کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ان کے دل میں ڈال دی. جب صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گئے اور فرمایا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے تھے, مجھے دوبارہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کی گھاٹیوں میں, پہاڑوں میں نکل جاتے تھے, وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے, اور ابھی کسی کو نہیں پتا تھا, یعنی ابھی انہوں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, اپنے والد کو بھی نہیں اور کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا, تو چھپا کے رکھا ہوا تھا اپنے چچاؤں سے, اپنی قوم سے. اور صبح کو یہ جاتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, اور پھر شام کو واپس آ جائے کرتے تھے. تو روزانہ کا ان کا یہی معمول تھا. ایک دن ابو طالب نے ان دونوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے, مجھے یہ بتاؤ یہ کون سا دین ہے جسے تم نے اختیار کیا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چچا جان, یہ اللہ, اس کے فرشتوں, اس کے رسولوں اور ہمارے باپ سیدنا ابراہیم کا دین ہے. تو اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں خیر خواہی کروں, تو آپ اس ہدایت کو قبول کر لیں, آپ کا حق زیادہ بنتا ہے. تو ابو طالب نے جواب دیا, میرے بھائی کے بیٹے, میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا, جس دین کے وہ پیروکار تھے میں تو اسی پہ رہوں گا, لیکن اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمہیں نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا. اب پھر انہوں نے, ابو طالب نے اپنے بیٹے علی سے کہا کہ آپ نے یہ کون سا دین اختیار کیا. تو سیدنا علی نے پھر بیان فرمایا کہ ابا جان, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں, اور جو شریعت یہ لے کر آیا ہے میں اس کو سچ مانتا ہوں. تو ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا, اب آپ دیکھیں اس پہ آپ حیران ہوں گے, انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر و برکت کی دعوت دیتے ہیں, ان کا ساتھ نہ چھوڑ. خود ابو طالب ایمان نہیں لائے, لیکن اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بات بولتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سال تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تو ہر جگہ جایا ہی کرتے تھے, لیکن جہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے وہاں پہ جاتے تھے, لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا نا کہ آپ لوگوں کو اعلانیہ دعوت دیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر جب چڑھ کے اور لوگوں سے فرمانے لگے, آپ کو وہ سارا واقعہ پتا ہے کہ تمہیں اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی کے پیچھے ہے جو حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے. لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر ان کو دعوت دی تو وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو فرمایا تھا کہ اے بنو مطلب, میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین چیز لے کر آیا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا, کون ہے جو میرا مددگار ہوگا؟ اس وقت آپ سوچیں اتنی مجھے پیاری بات لگی کہ صرف ایک ہی آواز آئی اور وہ یہ تھی, وہ آواز حضرت علی کی تھی کہ گو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا مددگار اور آپ کا قوت بازو بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ سوال دہرایا اور تینوں دفعہ خاموشی مجمع پہ اور صرف ایک بچہ بولنے والا. سبحان اللہ, نہیں پیاری بات ہے کہ دیکھیں جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ خیر کیسے پھر پھوٹتی ہے, انسان کے اندر سے کیسے خیر نکلتی ہے, سبحان اللہ. تو حضرت علی اس وقت سے یعنی ایمان لے کر آئے, سبقت کرنے والے ایمان لانے والوں میں. سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے حضرت علی تھے, اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ بچوں میں سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ابھی تک بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جس وقت کے اسلام لے آئے تھے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, ایک انٹرسٹنگ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب شروع شروع کے دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, تو عفیف کندی تھا, وہ ایک تاجر تھا, کہیں سے آیا ہوا تھا, حضرت عباس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں چلے گئے ہیں, اور یہ تین ہی ایسے کر رہے ہیں, باقی کوئی بھی نہیں ان کے کر یہ چیز نہیں کر رہا اور کوئی ان کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا. تو حضرت عباس سے کہنے لگے کہ میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی آج, ایسے ایک آدمی ہے, اس کے پیچھے عورت کھڑی ہوئی ہے, ساتھ ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور اس طرح سے کر رہے ہیں. تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ کہتے نہیں. حضرت عباس فرماتے ہیں یہ میرا بھتیجا اور دوسرا بھی میرا بھتیجا اور اس کی بیوی ہے, اور یہ ایک اللہ پہ ایمان کی بات کرتے ہیں, اور مجھے نہیں پتا اس پوری زمین پہ کوئی چوتھا بندہ ہو جو اس دین کو ماننے والا ہو سوائے ان تین کے. سبحان اللہ, عفیف کندی کہتے ہیں بعد میں وہ اسلام لے کر آئے نا, وہ پھر بعد میں رویا کرتے تھے, کہتے تھے کاش میں وہ چوتھا بندہ ہوتا اس وقت کہ مجھے پتا چل گیا تھا, لیکن انہوں نے ویٹ کیا. یاد رکھیں ایک زندگی میں بات کو کہ بہت دفعہ ہمارے پاس موقع نیکی کے ہوتے ہیں لیکن ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں یہ کر رہے ہیں تو میں کروں, ہم سبقت لے جانے والے نہیں بنتے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے, ہم پیچھے پیچھے رہتے ہیں, سارے کریں گے تو میں بھی کر لوں گی, لیکن جو شروع میں کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقام آپ نہیں پھر پا سکتے کبھی. کیوں لوگ سابقون الاولون ہوں گے قیامت کے دن اور کچھ اصحاب الیمین ہوں گے؟ یہی تو فرق ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں کوئی کر ہی لے تو پھر, ہاں جب 10 لوگ کر رہے گے تو پھر ہم جلدی سے جا کے آگے 11ویں بن جائیں, لیکن اگر ایک آدھ بندہ کھڑا ہوگا نا ہم کبھی نہیں جرات کرتے. تو وہ روتے تھے, کہتے تھے کاش میں اس وقت ایمان لے آتا. اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر اعلان کیا تھا نا, اس کے بعد لوگ آپ سے منہ موڑ لیتے تھے, حضرت علی ساتھ ساتھ ہوتے تھے, جہاں جا رہے ہوتے تھے وہاں پہ ساتھ خود خاموش رہتے تھے لیکن ساتھ ساتھ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو فرماتے ہیں کہ میں جہاں جاتا تھا میں دیکھتا تھا, سبحان اللہ, کہ مکہ کے کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں ہے مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے, لوگ نہیں مانتے تھے. اور اسی طرح دن گزرتے گئے, پھر وہ وقت بھی آ گیا جو ہجرت کا وقت تھا, کہ جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی کو آگے کیا تھا کہ آپ میری جگہ پر یہاں پر میرے بستر پر لیٹیں گے اور آپ امانتیں دے کر جائیں گے. مقصد یہی تھا کہ لوگ جو احاطہ کیے میں ان کے گھر کا، وہ یہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی آرام فرما رہے ہیں۔ جب یہ دار الندوہ میں فیصلہ ہو گیا تھا نا، قریش نے یہ فیصلہ کر دیا تھا 7 قبائل ہیں اور ان کا ہر ایک کا ایک ایک بندہ جائے گا اور قتل کرے گا تاکہ کسی کے اوپر بھی نام نہ آئے اور دیت دے کے سارے ہی چھوٹ جائیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا تھا کہ آپ میرے بستر پہ لیٹے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دشمنوں کے سامنے سے نکلے تھے اپنے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی نکال لیتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا جس کی اللہ حفاظت کرتا نا، اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکلے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ اب دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ساری رات انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں جتنے سکون سے سویا اتنا کبھی نہیں سویا۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا۔ کتنی بڑی بات تھی، یہ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ کتنا بڑا خطرہ تھا، وہ باہر کھڑے میں آ کے اوپر سے بھی مار سکتے اور اٹھیں گے بھی، تو یہ وہ وقت تھا جو انتہائی سخت تھا مسلمانوں کے لیے مکہ۔ ان کو تو پہلے غصہ آیا ہوا، اشتعال آیا ہوا، وہ کیا کریں گے؟ وہ چاہیں گے کہ اچھا وہ نہیں ملے تو اب تمہیں ہی ختم کرتے، وہ تو مارتے پھر رہے تھے، کس نے ان کو پوچھنا تھا؟ وہ ہر قبیلے اور ابو طالب بھی زندہ نہیں تھے، کون ان کے پوچھنے والا تھے؟ تو خود ان کے گھر میں اتنی غربت تھی، تو اگر وہ قتل کر دیتے تو کیا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ رسک تھا اپنی جان کا۔ تو جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی ہیں، تو پوچھا کہ کہاں ہے وہ، تو فرمایا مجھے کوئی علم نہیں۔ انہوں نے اٹھایا، بڑا زدوکوب کیا، گھسیٹ کے بھی لے کر گئے، مسجد میں لے کر گئے، مارا پیٹا، کہاں ہے وہ؟ کوئی جواب نہیں دیا، مجھے نہیں پتا۔ کچھ دیر کے لیے قید میں بھی رکھا، لیکن اس کے بعد جب کوئی فائدہ نہیں دیکھا تو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے پھر امانتیں، 3 دن تک یہ مکہ میں ہی رہے، اور انہوں نے امانتیں واپس کی لوگوں کو، اور امانتیں واپس کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ اور حالات یہ تھے کہ نہ کوئی اونٹ تھا، نہ کوئی گھوڑا تھا، کوئی سواری تھی ہی نہیں، اور تنے تنہا تھے، اکیلے اور نکل کھڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، پیدل، پیر زخمی ہو گئے۔ 2 ہفتے سے بھی کم ٹائم میں یہ قبا تک پہنچے تھے۔ صبح کے وقت سو جایا کرتے تھے، اتنی شدید گرمی تھی، اور رات کے وقت چلتے تھے۔ دیکھیں سبحان اللہ، آج ہم بسوں میں بھی جاتے ہیں نا تو شکایتیں کرتے ہیں، ہائے اتنا لمبا سفر، ہائے یہ ہو گیا وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ مطلب مکہ سے مدینہ جانا کوئی اتنا آسان سفر تو نہیں ہے، اے سی والی بسوں میں بیٹھ کے بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ پیدل چل رہے ہیں۔ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں جا کے ملیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، تو ان کی ہمیں جرت بھی پتہ چلتی ہے، ان کی ہمت بھی پتہ چلتی ہے، اور اکیلے تنہا سفر کرنا بھی کتنا مشکل ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قبا میں پہنچے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جب مواخات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کس کو بنایا؟ سہل بن حنیف کو۔ سہل بن حنیف کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی بنے تھے، وہ ایک سمبولک بات تو ہے، لیکن ظاہر ہے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بھائی چارہ ہو گیا تھا، بل ویسے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کا بھائی چارہ سہل بن حنیف کے ساتھ کرایا گیا تھا، اور وہ بعد میں جب ان کی خلافت ان کو ملی تھی تو ان کو بھی ایک جگہ کا امیر بنایا تھا انہوں نے، یہ کافی ان کی لمبی عمر تھی۔ دیکھ لیں آپ، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیا تو وہ ریفیوجی ہے، اور ان کو بھائی بنا کے گھر لے کے گئے، ایک دن وہی ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے، ہے نا، اور انہوں نے ان کو کہیں کا امیر بنایا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، آج کوئی نیچے ہے تو کل اوپر ہے، کل آج اوپر ہے تو کل نیچے ہے۔ پھر مدنی زندگی میں ان کی پتہ چلتا ہے کہ بدر میں جو مبارزت ہوئی تھی، مبارزت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہ جب جنگ میں 2-3 لوگ آگے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ وہ ان کے والے لڑتے ہیں، پھر اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوتی ہے، تو اس وقت جب مبارزت ہوئی تھی تو ان کی طرف سے بعض انصاری گئے، ادھر سے تو قریش آئے، تو جب بعض انصاری گئے تو انہوں نے قریش نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارے پلے کا کوئی لے کر آؤ قریش کا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں۔ تو ان کے آگے عتبہ، شیبہ وغیرہ تھے، تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے تو اپنے دشمن کو ختم کر دیا، عبیدہ جو تھے وہ زخمی ہو گئے اور دوسری طرف سے بھی وہ بھی کافر بھی زخمی ہوا۔ تو اس کے بعد، بدر کے بعد ہی وہ موقع تھا کہ ان کی شادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اصل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی تھی، مدینہ آ گئی تھی، اور کئی یعنی تقریباً 15-16 سال کی عمر تھی، کیونکہ 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے۔ ابو بکر صدیق پہلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فاطمہ ابھی چھوٹی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑی عمر کے تھے، یہ چھوٹی تھی۔ اور حضرت عمر گئے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اب انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کسی اور پہ ہے، تو تم رشتہ مانگو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مجھے کیوں رشتہ دیں گے، جب اتنے بڑے بڑے یہ لوگ ہیں تو ان کو نہیں دیا تو مجھے کہاں سے رشتہ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہماری کوئی لونڈی تھی جو بزرگ سی تھی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں، تم جاؤ اور تم رشتہ مانگو، تمہیں ضرور وہ رشتہ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب سب نے مجھے اصرار کیا تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، اور کہتے ہیں جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو شرم اور حیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال تھا اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کوئی کام ہے، کوئی کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، وہ بھی ہکلاتے ہوئے، پتہ نہیں کیا بولا، کچھ سمجھ نہیں کہ میں نے کیا بولا، اور مجھ سے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بولوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے فرمایا کہ کیا تم فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر تمہارے پاس کوئی مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں بدر میں جو زیرہ ملی ہے، تو یہ اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ کہتے ہیں کوئی 4 درہم ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تم اس کو ہی بیچ دو اور اس سے ہی مہر کا انتظام کرو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ غریب سے غریب بندہ بھی ہے تو اس کو مہر ادا کرنا ہے، آج کے بعد میں امیر سے امیر بھی ہیں تو وہ مہر نہیں دیتے، صرف مہر لکھنے کے لیے کاغذوں میں، دینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ پتہ نہیں وہ بڑے بڑے لکھوا لیتے ہیں پیپروں میں اور دیتا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا، تو وہ خاموش رہی ہیں اور بالکل ان کا رنگ سرخ ہو گیا شرم کے مارے، اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے علماء نے پھر یہ مسئلہ نکالا نا کہ جو کنواری ہے اس کی رضامندی ہے کہ وہ خاموش ہے۔ تو اب باپ کو تو اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس وقت پھر یہ جب اپنی زیرہ لے کر گئے بازار میں، تو انہوں نے سوچا 4 درہم تک کیا، تو حضرت عثمان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ زیرہ بیچ رہے ہیں، کتنے کیا؟ تو کہتے ہیں آپ نے کتنے دینے؟ انہوں نے کہا میں نے 400 درہم میں خریدوں گا۔ تو کہتے ہیں ہاں تو پھر ضرور لے لیں۔ انہوں نے ان کو 400 درہم میں بیچی۔ تو سبحان اللہ، میں کہتی ہوں کہ کتنے وہ لوگ عظیم تھے، 400 درہم دیے ان کو، اور پھر کہتے ہیں یہ زیرہ میری طرف سے تحفہ ہے تمہارے لیے۔ تلی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے یہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا دی حضرت عثمان کو، کس کس جگہ نہیں انہوں نے دعائیں لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی دعائیں دی اور فرمایا کہ میرے سب دامادوں میں وہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو اسماء بنت امیس نے ان کو تیار کیا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ام ایمن ان کو لے کے چلی گئی حضرت علی کے گھر۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے پاس 400 درہم ہے نا، اس سے جاؤ اور جا کے کچھ پیسوں کی خوشبو خریدو۔ اس وقت میک اپ جو تھا نا وہ خوشبو ہی ہوتی تھی، کوئی اور میک اپ تو ہوتا نہیں تھا، تو خوشبو خریدو اور باقی پیسوں سے گھر کا کچھ سامان خرید لو، فرنیچر وغیرہ۔ کہتے ہیں مجھے تو خریدنی بھی نہیں آتی، تو عورتوں کی چیزوں کا ان کو شاید نہیں پتا ہوگا۔ حضرت بلال کو ساتھ لیا کہ چلیں آپ جا کے مجھے خریدوا دیں۔ دیکھیے سبحان اللہ، سبھی مل جل کے کرنے والے ہیں۔ تو حضرت بلال نے جاتے پھر ان کو خوشبو خرید کے دی، اور کہتے ہیں اس کے بعد باقی پیسوں سے بستر خریدا، ایک ہی بستر تھا، کہتے ہیں صبح کے وقت اس کے اوپر چارہ ڈال دیتے تھے اونٹ کا، اور رات کو اس کے اوپر سو جاتے تھے۔ ایسے بندے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی جو اتنی لاڈلی تھی، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ دیکھتے کہ کوئی امیر کبیر ہو، کوئی پیسے والا، کوئی انصاری کے ساتھ کر دیتے، کتنے سارے لوگ تھے نا وہاں پہ، اور کون نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، عمار بن یاسر ان کے ساتھ گئے کہ جاؤ ان کے لیے نا کوئی کپڑے لے آؤ بازار سے، دونوں کے لیے انہوں نے کپڑے خریدے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے نا کچھ چیزیں لے کے ان کا ایسے کچھ تکیے کشن سے بنائے، اوپر لیدر چڑھایا، اور کچھ اور چیزیں اس طرح ان کا بستر کچھ اس طرح کی چیزیں بنائی، پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک برتن دیا، ایک چکی، ہم چکی سنتے تو ہیں، چکی کیا تھی، وہ سے ایک وہ یعنی پتھر تھا جس سے مطلب پیستے تھے، وہ تھا، ایک مشک دے دی، اس طرح کی چیزیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی، اور ام ایمن ان کو لے کر جا رہی ہیں ان کے گھر، کوئی بارات نہیں آ رہی، کوئی دھوم دھڑکا، کوئی کچھ، ان کو کہتے تو انصاری لوگ ہی کچھ کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسی سادی شادی کی۔ تو ام ایمن ان کو دلہن بنا کے، اس وقت بھی دلہن بنائی جاتی تھی، تو دیکھیں نا انہوں نے اسماء بنت امیس نے ان کو تیار کیا، تو ان کو اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسماء بنت امیس جو تھی نا وہ چھپ گئی پردے کے پیچھے، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اپنی بیٹی کے پاس بات چیت کی، تو وہ پردہ ہلا تو پھر پتا چلا کہ اچھا یہاں پہ کوئی ہے، تو وہ کہتی ہاں، آپ نے فرمایا کہ تم میری بیٹی کو تیار کرنے آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی دعائیں دی کہ وہ کہتی ہیں وہ ان کی دعائیں مجھے سب سے زیادہ محبوب، ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی وہ دعائیں۔ پھر حضرت ام ایمن آپ کو پتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی لے کر آئی تھیں، بچپن سے ان کے ساتھ ماں کی طرح، تو وہ لے کر گئی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا تم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے، دونوں بیٹھے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں دونوں شرمیلے، دونوں بیٹھے ہوئے اور دونوں کہہ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور شرم کے مارے، اور اتنا ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا، اور اس کے بعد دعا کی، اور کچھ چھینٹے حضرت فاطمہ پہ ڈالے اور کچھ حضرت علی پہ، اس دعا کے ساتھ وہ بھی لکھی ہوئی کتابوں میں۔ تو اور اس کے بعد یعنی برکت کی دعا دی ان دونوں کو۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا جو ولیمہ تھا وہ سعد بن معاذ نے کیا، ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے، سعد بن معاذ تو آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے انصار کے سردار، تو انہوں نے ان کا ولیمہ کیا، اس طرح سے ان کی شادی ہوئی۔ اور اس کے بعد شادی کے بعد ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حجرے جو تھے، بیویوں کے حجرے، وہ مسجد کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بنے، جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو وہ حضرت علی کے ساتھ وہ دور جا کے وہاں پہ ان کا گھر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بڑی یاد آتی تھی کہ میری بیٹی پہلے قریب ہوتی تھی، اب اتنی دور چلی گئی، اور یہ جو قریب قریب گھر تھے وہ بھی کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسجد کے ساتھ ہے نا گھر، یہ بھی ایک انصاری کی زمین تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تھے تو وہ ایک زمین کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے کہ یہاں پہ اپنے لیے حجرا بنا لیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرم آتی تھی، میں کیسے کہوں کہ میری بیٹی کے لیے بھی ایک دے دیں، تو حارثہ جن کی یہ زمین تھی انہوں نے ایک دن محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بات کر رہے ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے اداس ہو رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ تم پہلے ہی اتنا کر چکے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا جدھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرا تھا اس کے بالکل سامنے ایک ٹکڑا دے دیا کہ ان کی کھڑکی اور ان کی کھڑکی بالکل آمنے سامنے، سبحان اللہ۔ تو ایسے انہوں نے کیا، وہ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اگر میں اتنا بڑا وہ ہوں چلو مجھے ایک بنا کے دو یہاں پہ، میں تو ایک حکم دیتے تو ساری دنیا اپنی زمین لے کے حاضر ہو جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اتنا زیادہ ان کے گھر میں نا غربت تھی، اتنا افلاس تھا. حضرت علی کی پوری زندگی میں ہی آپ دیکھیں نا تو بہت غربت ہے، لیکن میں آپ ان کے تقویٰ کی جب بات بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ ان کے پاس کون سی دنیا تھی جس کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہائے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی، ہائے دنیا تمہیں سے. دنیا ان کے پاس تھی کیا کہ مزدوری کرتے تھے آڈ جاب کرنے والا بندہ، سوچے وہ کوئی تاجر اور ایسے نہیں تھے جیسے میں نے آپ کو حضرت عثمان کا بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا، ان کی ڈفرینٹ آپ کو پتا چلتی ہیں نا. دیکھو تاجر نہیں تھے، یہ تو آڈ جابس کرتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت کے ہاں کام کیا تو سارا دن کام کیا اور رات کو اس نے 12 کھجوریں دی، 12 کھجوریں. تو سوچا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو ان کے گھر میں بھی بھوک رہتی ہے، تو 6 کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور 6 خود رکھی اور بیٹھے ہوئے. اور دیکھیں پھر بھی سبحان اللہ ان کے حوصلے کیسے ہیں. اور مزاق کیسا تھا کہ جب کھجوریں کھالی صحابہ کرام آئے نا تو فرماتے ہیں کہ اپنی کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھیں نا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کرتے اور کہتے ہیں ان کو دیکھیں تو انہوں نے تو ساری کھا لی اور مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کو دیکھو جو گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا گیا. ٹھیک ہے سبحان اللہ. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی بیک میں پرابلم ہو گئی تھی، کمر دکھتی تھی اس وجہ سے کہ یہ ایسی جابس کرتے تھے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے وہ پیس پیس کے. تو ایک دفعہ پھر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ آپ کیوں نہیں جا کے اپنے والد سے کہتے کہ وہ ہمارے لیے کسی خادم کا انتظام کر لیں. گھر میں کوئی خادم نہیں تھا، خود ہی آٹا پیستی تھی، خود ہی گھر کے کام کرتی تھی، خود ہی سب کچھ کرتی تھی. تو یعنی وہ یہ وہ عورتیں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. اور ہم اپنے لیے آر سمجھتے ہیں کہ ہم کام کریں، اور کسی کا ہسبینڈ افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو اس کو تنگ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں مجھے لا کے دیتے ہو. تو حضرت علی نے جب یہ فرمایا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کے گھر میں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تو گھر پہ نہیں ہے. تو واپس آ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے. وہ بستر میں لیٹ چکے تھے. حدیث آتی ہے کہ وہ اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں تم لوگ لیتے رہو، اور ان کے ساتھ ہی لحاف میں آ گئے. اب آپ سوچیں گے وہ اس گھر میں تھا ہی کیا، کون سا صوفہ یا چیئرز تھی، وہ ایک ہی تو بستر تھا وہیں پہ. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کر رہا تھا. تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، اور آپ نے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا کس چیز کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے بتایا بھی اس طرح ہمیں خادم چاہیے. تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ تم رات کو سونے سے پہلے 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے زیادہ بہتر ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی پھر کبھی عمل چھوڑا ہی، ساری زندگی کبھی یہ عمل نہیں چھوڑا. سبحان اللہ.
نماز کے بعد
پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تو پھر پڑھتے ہیں نا آپ 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمد للہ، 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. تو یہ نہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، وہ ڈفرینٹ ہے اور یہ ڈفرینٹ ہے. وہ کم صحابہ آپ کے پاس آئے تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ مالدار صحابہ تو صدقہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں اور ہم کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ تسبیحات بتا دی. تو ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ 33 اور 34 ہے، وہ تینوں 33 ہیں اور ان دا اینڈ ون ٹائم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ بھی کبھی آزما کے دیکھیں کہ جب بہت تھک گئے ہوں تو رات کو اس وقت سونے سے پہلے یہ پڑھ کے تو دیکھیں. اچھا، پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احد میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں مبارزت میں انہوں نے حصہ لیا تھا، تو ان کے مد مقابل ایک ہی بندہ آیا تھا، ایک ہی کافر آیا تھا، اور جب انہوں نے اس کے مقابلے، اور وہ بڑا للکار تھا وہ اور بہت برا بھلا مسلمانوں کو کہتا ہوا آیا، تو جب یہ آگے بڑھے تو انہوں نے اتنی زور سے وار کیا کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی، اور جب ٹانگ کٹی تو اس کے بعد اس کا سطر کھل گیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے جانے دو. تو حضرت علی نے پھر اپنی تلوار واپس رکھ لی، اس نے کہا میرے پر رحم کرو. اب لوگ دیکھ رہے ہیں دور سے، ان کو تو نہیں پتا وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، تو ویسے ہی واپس آ گئے. تو لوگوں نے بعد میں پوچھا تو فرمایا کہ اس نے میرے سے رحم کی بھیک مانگی تھی ایسی حالت میں کہ اس کا سطر ننگا ہو رہا تھا، تو میں اب اس کو کیا مارتا. یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف طاقت ہے، بلکہ دیکھیں دل بھی کتنا پیارا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے نا طاقت کے نشے میں، وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پاس طاقت بھی تھی لیکن پھر بھی دیکھیں کیسے. اور پھر جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ افواہ اڑ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو مجھے زندہ رہنے کا کوئی ہے نہیں، پھر بے جگری سے لڑے. پھر جب پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس پناہ لے لیے، تو اس وقت یہ بھی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں سے تھے. اور اس وقت ابو بکر صدیق اور یہ جب لڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور ایک کے ساتھ میکائیل. سبحان اللہ، اتنی بڑی بات. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدر میں بھی انہوں نے شرکت کی اور احد میں بھی انہوں نے شرکت کی. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف گئے تھے، تو خیبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کتنے دن ہو گئے تھے، اور تقریباً کہتے ہیں شاید 30 دن ہو گئے تھے کہ وہاں کا قلعہ ایک فتح نہیں ہو رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک رات کو، ایک قلعہ تھا اس کا نام قدس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کہ اب میں صبح کو ایسے ایک بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور یہ وہ بندہ ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں سارے صحابہ کہ ہماری وہ رات ایسی گزری کہ پتہ نہیں اب وہ کون ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی بھی سرداری کا اتنا نہیں شوق ہوا جس دن، جتنا اس دن تھا کہ ہائے کاش جھنڈا مجھے مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. صبح ہوئی جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تو کچھ تکلیف ہے، وہ نہیں آ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلائے. ایک صحابی گئے اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر آئے، تو پوچھا ان سے کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میری آنکھوں میں اتنی تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو وہ تکلیف دور ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جاؤ، اور جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ پیچھے نہیں مڑنا. تو جب یہ چلے، اب رستے میں کیا بات، ایک یاد آئی کہ اوہ یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ ان کے سامنے کیا شرائط رکھوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے نہیں مڑنا. تو پیچھے مڑ کے کیسے، وہیں سے چیخے ہیں کہ شرائط کیا رکھنی ہے کہ میں نے پیچھے نہیں مڑنا. لیکن ان کی یعنی اطاعت کیسی تھی نا، ورنہ کہیں کہ بھائی ان کو امپورٹنٹ بات ہے، وہ مجھے بھول گئی ہے، میں وہ ذرا تو پوچھ لوں. یہ تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات ہی نہ پوچھنا. اور یعنی کتنی فرما برداری کی انتہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شرائط اس کے سامنے رکھنا، ان کے سامنے یا تو اسلام قبول کر لیں، یا جزیہ دیں، یا پھر لڑنے کو تیار ہو جائے. تو پھر یہ گئے تھے، اور وہ جو قلعے کا جو سردار تھا وہ نکلا، جس کا نام آپ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں، مرحب اس کا نام تھا. وہ مرحب نکلا اور وہ بہت بڑا پہلوان اور بڑا طاقتور تھا ان کا. اور وہ کہنے لگا کہ سارا خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، میں ہتھیاروں سے لیس ہوں، لڑائی کا تجربہ رکھتا ہوں، میں بہادر ہوں. جب شولہ زن جنگ بھڑک اٹھتی ہے تو میں طاقت کے ساتھ اس میں کود پڑتا ہوں. تو پھر حضرت علی نے جواب دیا تھا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ وہاں پہ نا حیدر مطلب شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگلات کے ہولناک منظر والے شیروں کی طرح، تو میں دشمنوں کو پورا پورا بدلہ دیتا ہوں. یہ پھر فرمایا تھا، اور جب اسے لڑے تو اس کا کام تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح دی تھی. اور انہوں نے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا اس کو اکھیڑ کے پکڑ لیا تھا شیلڈ، اور بعد میں صحابہ کرام اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کریں، بہت سارے مل کے نہیں اٹھا پا رہے تھے جیسے انہوں نے اکیلوں نے اٹھا لیا تھا. پھر اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، اور ان کے حصے میں ایک لونڈی آئی مال غنیمت میں. تو بعض لوگوں کو اس سے شکایت ہوئی کہ انہوں نے یہ لونڈی کیوں لے لیا، تو انہوں نے تین چار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آ کے واپس کے انہوں نے یہ لے لی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نا غصے کے آثار نظر آنے لگے. فرمایا علی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مومن کے ولی ہیں. اتنی بڑی بات کی. پھر اسی طرح آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور خطبہ دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں میں تمہارا دوست ہوں. صحابہ نے عرض کیا یقیناً، پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور فرمایا، یہ میرے دوست ہیں، میری ذمہ داری ادا کرنے والے، یقیناً اللہ اس کا دوست ہے جس کا علی دوست ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے جس کا علی دشمن. اتنی بڑی بات ہے نا یہ. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری محبت کی وجہ سے اور تمہاری دشمنی کی وجہ سے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تمہاری محبت کی وجہ سے اور تمہاری، آپ کو پتا ہے رافضی جو ہیں وہ حضرت علی کی ذات میں اتنا غلوف کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں کہ ان کو یعنی اللہ معاف کرے. ہم آگے جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر مرتبہ یا انبیاء کے برابر قرار دے کے اتنا زیادہ استغفر اللہ شرک کرتے ہیں. اسی طرح نواسب جو ہیں، ناسبی لوگ، وہ اتنا زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں حضرت علی کی ذات کو. تو ایک بالکل ایکسٹریم ایک طرف ہے اور ایک طرف. اہل سنت جو ہے نا وہ بیچ میں، کہ وہ صحابی رسول تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہے باقی عام لوگوں سے تو بہت بڑا ہے. تو ایک نے تو بالکل انتہا ایک طرف کر دی اور دوسرے نے دوسری طرف. امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر جتنا جھوٹ بولا گیا ہے اتنا کسی کے اوپر نہیں بولا گیا، کیونکہ جنہوں نے رافضی ہیں نا انہوں نے ان کی شان میں اتنا غلو کیا اور ایسی ایسی حدیثیں گھڑ گھڑ کے. آپ حضرت علی کے بارے میں جو مٹیریل ہے نا اس کو چھاننا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اتنا کچھ ساتھ ملا دیا ہے. آپ کو پتا ہے رافضیوں نے اتنا کچھ ساتھ ملا دیا ہے کہ کہاں سے کہاں ان کو پہنچا کے رکھ دیا، اور جنہوں نے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کیا انہوں نے بھی خود ہی گھر گھڑ کے حدیثیں. اور پھر اس کے بعد وہ تو بالکل آپ کو پتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے باقی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو وہ کرتے ہیں، اور بہت باقی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. جبکہ ہم نے پتا نہیں کیا کیا کہتے ہیں اللہ، ہاں اچھا اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح. جی بالکل، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے ان کو کہاں سے کہاں خدا کا بیٹا نعوذ باللہ بنا دیا، اور یہود نے کیا کیا. تو اسی طرح ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے تو ان کو مدینہ کا انچارج بنا کر نکلے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو جو منافق رہ گئے تھے وہ پتا ہے کوئی بھی نہیں، اور رہا تھا صرف منافق ہی نہیں مدینہ میں، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ کو تو پیچھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے. اب جو بندہ جنگیں لڑنے والا ہو اس کے لیے تو یہ بہت وہ بات ہے. انہوں نے ہتھیار لگائے اور پیچھے چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فرمایا کہ آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ آئے اور اس طرح سے بات ہوئی. تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری اور میری مثال تو ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ہارون علیہ السلام تو نبی بھی تھے نا، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ یاد، لیکن تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے. اسی طرح حجت الوداع کے اوپر آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے پہلے سال، تو اس وقت پیچھے ان کو سورہ توبہ کی آیتیں دے کے بھیجا تھا، کیونکہ اور لوگوں نے کسی کی بات نہیں سننی تھی لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بندے کی بات سننی تھی، تو اس لیے ان کو بھیجا گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ آپ امیر ہیں یا پھر امیر کے نیچے بن کے آئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ نہیں آپ ہی امیر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال جب حجت الوداع تھا تو یہ ان کو یمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہوا تھا وہاں پہ تبلیغ کے لیے، تو فرمایا تھا آپ وہاں سے قربانی کے جانور لے کر آئے. جب میقات پہ پہنچے تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے نیت کیا کرنی، میں نے کون سے حج کی نیت کرنی. تو اس وقت دیکھیں ان کے پاس حکمت فراست بہت تھی، تو یہ نیت کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے وہی میری نیت ہے. ٹھیک ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. تو پھر جب آئے تھے تو پھر اپنے ساتھ 100 قربانی کے جانور لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 کے قریب جانور اونٹ نہر کیے تھے اور باقی انہوں نے کیے تھے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح تبوک کا بھی واقعہ ہو گیا اور حجت الوداع کا بھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تو انہوں نے جو غسل دینے والے تھے ان میں یہ آگے آگے تھے. حضرت عباس کے بیٹے بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو مطلب ہے کہ اٹھائے ہوئے تھے اور یہ غسل دے رہے تھے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تدفین میں بھی یہ شامل تھے. تو بہت جگہ پہ، کیونکہ جو قریبی ہوتا ہے وہی تدفین اور غسل اور یہ سب چیزوں کے اندر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم ان کی شان میں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ اور پھر ان کی خلافت کی بات آپ کے ساتھ کی جائے، کیونکہ ان کی خلافت کا جو ٹائم ہے یہ بڑا ایک سینسیٹیو بھی ایشو ہے، بڑا کنٹروورشل بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو کہ سمجھنے والی ہیں، جن میں جنگ جمل بھی ہے اور جنگ صفین بھی ہے، اور بہت ان کا جو خلافت کا وقت تھا بہت ٹرموئل کا وقت تھا، تو اس میں کیا کیا ہوا بہت زیادہ ہم اس میں نہیں ڈیٹیل میں جا سکتے، اس میں بھی بہت کچھ ایڈ کیا گیا، لیکن کیسے کیسے حالات ہیں، بالکل بالکل. اور اب نہیں، ابھی تو آپ نے کچھ سنا ہی نہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہی ہوئی نا. جب آپ خلافت کی ان کی بات سنتے ہیں نا، تو آپ کا ذہن ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے فتنے اس وقت میں تھے، خوارج کا بھی فتنہ ان کے زمانے کے اندر اٹھا اور کیسے ہوا. تو اور دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہائے مسلمان، اور مسلمان جو حضرت عثمان نے فرمایا تھا نا، حضرت عثمان کیوں نہیں اپنی فوج کو کیوں نہیں حکم دیتے تھے کہ ان کے ساتھ لڑو، کیونکہ وہ کہتے تھے میں فرسٹ ون نہیں ہونا چاہتا کہ مسلمان مسلمان کے خلاف تلوار ہو. ان کے دور کے اندر مسلمان اور مسلمان آپس میں، اور اس میں بھی جو شر پسند تھے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، انہوں نے جو چیزیں کی وہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ کیسے جب بھی کچھ ایسے ذرا بھی اسپارک بھی ہوتی ہے نا کہیں اختلاف کی، تو کہیں شر پسند پاپ اپ ہوتے ہیں اور وہ اس کو آگ بناتے ہیں. بالکل کر رہے ہیں، بالکل بالکل. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.